الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مرتبے والا مہینہ عطا فرمایا الحمدللہ، اور پھر اس مہینے میں بہت سے لوگوں نے الحمدللہ روزے بھی رکھے، تراوی پڑھی، قیام اللیل کیا، اور کچھ سعادت مند وہ بھی ہیں کہ جو ہم میں سے اعتکاف کی الحمدللہ، سنت بھی انہوں نے پوری کی. تو دعا کیجیے اللہ پاک ہمارے تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو آج کا موضوع ہے، دین اسلام میں استقامت کی اہمیت. یہ استقامت کیا ہے؟ بیسیکلی یہ دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. یعنی ایک لفظ میں اگر دین اسلام کی تعلیمات بیان کر دی جائیں تو یہ ہے کہ اللہ کو رب مان کر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اس کو رب مان کر، اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانا، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، جم جانا، یہ مقام ولایت ہے. بہرحال چند آیات مبارکہ سورہ حمیم میں سجدہ سورہ فصلت کی ہیں. ان آیات کے حوالے سے انشاءاللہ رہنمائی لیں گے کہ دین اسلام کا ایک، دین میں استقامت کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. ظاہری استقامت کیا ہے، اس کے کیا مظاہر ہیں، اور باطنی استقامت کیا ہے، اس کے کیا مظاہر ہیں. رب کائنات فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر ڈٹ گئے اس پر، جم گئے اللہ کو رب مان کر، تتنزل علیہم الملائکہ، تو نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ڈرو اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے، جو جی مانگیں گے. ولکم فیہا ما تدعون، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. نزلا من غفور رحیم، مہمانی ہے، ابتدائی مہمانی ہے اس بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک یہ جنت اور اس کی نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دے. سچی بات یہ ہے کہ اصل جو اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ کی رضا کا حصول جو ہے اس کا اظہار ہوگا جنت کی نعمتوں کی شکل میں، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے. بہرحال اس میں جو بنیادی بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ اس رب کا تعارف قرآن حکیم بار بار کہتا، رب بنیادی طور پر کہتے ہیں مالک کو، خالق کو، پروردگار اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، پالنہار یعنی اللہ کو رب مان کر اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام ہی اسلام ہے. تو یہ بات بھی ہمارا اہم ہے کہ انسان رب مان لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان الذین قالوا ربنا اللہ. بہرحال جو سوالات ہونے ہیں قبر میں، اس میں پہلا سوال بھی یہی ہے. پہلا سوال قبر میں ہونے والا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جواب تو نسبتاً بڑا آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفی ہے اس کو سمجھ لیجیے. اللہ کو محض رب مان کر اس کے تمام احکامات کے سامنے جس نے گردن جھکائی، پوری زندگی اس کو رب مان کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، وہ اس سوال کا جواب دے سکے گا، ربی اللہ، رب ہے میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کائنات کا رب ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنا، اپنے دل سے اقرار کرنا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس بات کا ثبوت پیش کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر ان کی زندگی اس بات کا اظہار کرتی رہی، ثم استقاموا، اور پھر وہ ڈٹ گئے اس بات پر. تو استقامت بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس کے لیے بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. عن سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، میرے لیے اسلام میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ میں اس کے بعد کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں، یعنی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بتا دیجئے. اس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ. تو اصل میں یہ غور کریں گے اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کہ تمام دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ استقامت ہے. لہذا استقامت کا ایک ظاہری پہلو ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے. ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے. استقامت اللہ کو رب مان کر استقامت کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. عبادت رب یہ بنیادی مقصد ہے انسانوں کی اور جنات کی تخلیق کا، لہذا اس مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو استقامت کا ظاہر یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ پاک ہمیں اس عبادت رب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت اب سے بنا ہے، اور اب عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو، لہذا عبادت کے بنیادی معنی میں غلامی، سلیوری، بندگی، فارسی میں اس کو کہتے ہیں بندگی، جس کو شیخ سعدی نے بڑا پیارا استعمال کیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو بنیادی مقصد انسانی زندگی، انسان کی تخلیق کا، وہ عبادت رب ہے. لہذا استقامت کا ظاہر یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو اپنے ذہن میں رکھ کر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا. عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر ایک اللہ کو رب مان کر ساری زندگی اس کی اطاعت کرنا، لیکن اطاعت محبت کے جذبے سے ہو، اطاعت پرستش کے جذبے سے ہو، تو پھر یہ عبادت بنتی ہے. لہذا یہ دو مجموعہ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، عبادت دو چیزوں کا مجموعہ یعنی اطاعت اور محبت، لیکن یہ اطاعت کلی اطاعت ہونی چاہیے، زندگی کے تمام گوشوں میں اطاعت ہونی چاہیے. عام طور پر اگر اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو بہرحال ہم اطاعت کرتے تو ہیں، لیکن جزوی اطاعت کرتے ہیں. بعض باتیں ہم اللہ پاک کی مانتے ہیں، بعض باتیں ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر کس کی مانتے ہیں؟ کس کی چلتی ہے شادی بیاہ کے موقع؟ بہرحال اتنے دیندار آدمی بھی کیوں نہ ہو، گھر میں چلتی نہیں ہے اکثر و بیشتر ان لوگوں کی، گھر میں چلتی ہے خواتین کی، جو اپنی مرضی سے بدعات اور غلط رسومات چلا رہی ہوتی ہیں، اور انسان بہرحال مجبور ہو جاتا ہے، کیا کریں، ضیاء الحق صاحب سے بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا اسے ایک دفعہ, تو ایک ان کا جواب یہ تھا کہ ان خواتین کو کون منائے گا, خواتین سے کون بات کرے گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام ہے, اور کلی اطاعت, جزوی نہیں. اور یہ جزوی اطاعت تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے. کچھ باتیں ہم اللہ کی مان رہے ہوں, کچھ باتیں ہم نفس کی مان رہے ہوں, کچھ معاشرے کی مان رہے ہوں, تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ طرز عمل بنو اسرائیل کا تھا. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا کہ دو احکامات دیے گئے تھے ان کو کہ آپس میں مل جل کے رہو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بنو اسرائیل کبھی غلام بنا لیا جائے تو اس کو آزاد کرو. پہلے حکم کو نہیں مانا, آپس میں لڑائی جھگڑا کیا, قتل و غارت کیا, ایک قبیلہ ہجرت کر کے جانے لگا کہیں, اس کو کسی اور نے قبضہ کر لیا. اب دوسرا حکم جو ہے کہ تمہارا بنو اسرائیل کوئی تمہارا بھائی غلام بنا لیا جائے تو اس کو آزاد کرواؤ. پہلا حکم نہیں مانا, دوسرا حکم مان رہے ہیں. اس پر جو سخت ترین آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 85, اللہ پاک فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے لوگو, تم کتاب کے شریعت کے بعض حصے کو مانتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلك منکم, تو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تم میں سے یہ کرے, بعض باتیں مانے بعض کو نہ مانے. الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بدترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. وما اللہ بغافلین اما تعملون, اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. لہذا آج اپنے ملک کا جائزہ لے لیجئے, یہ ملک کس کے نام پر بنا تھا بھائی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ تاریخی حقیقت ہے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں, بڑی تعداد میں اپنے گھروں کو لٹایا, خاندان کو لٹایا, اپنی جوانیاں لگائیں, اس کا بنیادی مقصد پاکستان میں اللہ کا دین کا نفاذ تھا. اور کوئی بھی آبجیکٹو ہو سکتے ہیں, واللہ عالم, مختلف لوگ مختلف باتیں کر سکتے ہیں, لیکن قربانیاں دینا, جذبہ پیدا کرنا, اس کے لیے جو اصل جذبہ محرکہ تھا وہ اسلام تھا. علامہ اقبال بھی یہی کہتے رہے, قائد اعظم بھی یہی کہتے رہے, بڑے بڑے لیڈر نے یہی بات کہی تھی کہ ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں, ہم یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. سوال پوچھیے ذرا اپنے آپ سے, آج 75 سال ہو گئے, کیا اسلام پاکستان اسلامی ریاست ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے. ہمارا نام تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, کانسٹیٹیوشن میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اسی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سود کو ختم کیا جائے, ریٹیٹ کیا جائے. لیکن کیا آپ کے ملک میں سود چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. یہاں مسجدوں میں, خانقاہوں میں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں, اور پورا اکنامک سسٹم, پورا پوری دنیا کا, پاکستان سمیت, سود پر مبنی. اور سود کیا ہے؟ پڑھ کر آئے ہوں گے سورہ بقرہ میں, الحمدللہ گزر جاتے ہیں اکثر و بیشتر, ہم پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کر سوچتے نہیں ہیں لکھا ہوا کیا. سود اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو. تو عبادت رب یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی. جیسے نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر, گردن اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں, ایسی کاروبار میں کس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں؟ کاروبار میں کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کی مرضی چلنی چاہیے, پیغمبر کی سنت کو زندہ کریں گے. بہرحال آسان نہیں ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عبادت کا تصور اگر جامع کر لیا جائے تو یہ آسان تصور نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے آیت مبارکہ روزانہ پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے, کیونکہ بندگی رب آسان نہیں ہے. تو استقامت کا سب سے بنیادی پہلو, ظاہری پہلو یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا ہوا ہو, پوری محبت سے, پوری پرستش کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مان رہا ہوں. جیسے نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے, کاروبار میں بھی صحیح اور غلط کے درمیان فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو. اسی طرح عبادت, اسی طرح استقامت کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ والے دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. اللہ والے کہتے ہیں کسے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اللہ والے وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں. قرآن حکیم 10 مرتبہ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو اسی مقصد کے لیے برپا فرمایا. کن تم خیر امت اخرجت للناس, اے لوگوں تم ہو وہ بہترین لوگ, بہترین. اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالے گئے ہو. کرتے کیا ہو, بہترین کیوں ہو؟ تامرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یہ امت کس کی ریپرزینٹیٹو ہے اس وقت؟ یہ امت مسلمہ جو ان کی تعداد 1.5 عرب پونے 2 عرب ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیٹو ہیں, نمائندے ہیں نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. اور رہتی دنیا تک اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ, بنیادی عقیدہ, عقیدہ ختم نبوت. اس عقیدہ ختم نبوت کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے؟ کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں تو دعوت و تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ ہر امتی کی ذمہ داری ہے, ہر امتی کی, نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سیکھے اور سکھائے. حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر نے سب سے گواہی لی, الا هل بلغتو, لوگوں گواہی دو کیا میں نے تم سب تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گواہی لی کیوں نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ قیامت کے دن ایک عدالت لگنے والی ہے, اور اس عدالت میں سب سے پہلے پیغمبروں سے سوال کیا جائے گا کہ جو پیغام آپ تک پہنچا تھا وہ آپ نے اپنی امت تک پہنچایا یا نہیں. اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ میں نے تو پہنچا دیا, اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پیغام پہنچا یا نہیں. پہنچ گیا اگر تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے. لہذا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 23 برس کی جان گسل محنت کے بعد دین اسلام کو غالب کر کے دکھایا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. اور حجۃ الوداع 10 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 125,000 کے مجمع سے مسلمانوں سے خطاب کیا اور اہم ترین باتیں بتائیں ان کو. اس کا خلاصہ جیسے میں نے عرض کیا ذمہ داری کے اعتبار سے کیا تھا, اے لوگوں میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں. جب سب نے گواہی دی, پہنچا دیا, حق کی نصیحت ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, پھر پیغمبر نے ایسے اشارہ کیا, اللہم شہد, اے اللہ گواہ رہے کہ یہ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا, سنلقی علیک قولا ثقیلا, بہت بھاری بوجھ اس امت کی رہنمائی کا, اس دعوت و تبلیغ کا, وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. پھر کیا ذمہ داری لگائی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس ذمہ داری کا احساس کیجئے خدا کے واسطے. حضور نے فرمایا فل یبلغی شاہد الغائبہ, اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. یعنی تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. ایک اور سوال پوچھیے اپنے آپ سے, کیا صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں؟ تاریخی حقائق ہیں الحمدللہ. اس وقت 2.25 عرب انسان اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر ان صحابہ کرام کی دعوت, تبلیغ, اقامہ, جہاد اور قتال کے مراحل طے کرنے کی وجہ سے. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری, مغرب کی کون سی وادی تک گئے تھے مسلمان لشکر؟ مسلم اسپین فتح کیا تھا صحابہ کرام نے, ایران فتح کیا, یروشلم فتح کیا. تو مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, مسلم ہیں ہم وطن ہے. ابھی تو پاکستان بھی ہمارا نہیں رہا, مسلم ہیں وطن ہے, سارا جہاں ہمارا, ہندوستان ہمارا, انشاءاللہ بولیے, چینوں عرب ہمارا, یہ سارا کا سارا انشاءاللہ اللہ کا دین اس پہ غالب ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث موجود ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ یہ ہوگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے سے. تو استقامت کا ظاہر یہ ہے کہ انسان مسلسل نیکی کی دعوت دیتا رہے, برائی سے روکتا رہے, اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اور اگر برائی سے روکنے کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے جیسے کہ ہم نہیں کر رہے اکثر و بیشتر, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم نیکی کی دعوت دو گے برائی سے روکو گے ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, تم لوگ دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ہمارا اکثر و بیشتر حال یہی ہے. تو تین درجے بھی سن لیجئے برائی سے روکنے کے. حضور نے فرمایا من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ, تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے, کسی بڑی برائی کو, شرک ہو رہا ہے, بدعت ہو رہی ہیں, بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں, خدا نہ خواستہ حرام طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے, والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے, بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں, اس پر لازم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, طاقت سے روکے. اور مسلمان کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے جیسے سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سامنے کوئی برائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ کے فیصلے میں, اللہ کے معاملے میں شدید ترین ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا جہاں سے عمر فاروق گزرا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق کے فرمایا اللہ کے نبی نے ان کی زبان پر حق بولتا ہے. تو ایسی شخصیت ہونی چاہیے بندے کی, مسلمان کی, کہ اس کے سامنے برائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو, خود تو وہ نیکی کا پیکر ہو, نیکی کی دعوت دینے والا ہو, برائی سے روکنے والا ہو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک مسلمانوں کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ برائی سے روکنے والے بن جائیں, گھر میں, محلے میں, علاقے میں, ملک میں کوئی برا کام نہ ہو رہا ان کے ہوتے ہوئے. تو من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ, تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو بدلے, ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع, ہاں اگر استطاعت نہیں ہے, ابھی طاقت نہیں ہے اتنی, فبلسانی, تو زبان سے تو بولو خدا کے واسطے, بے حیائی کے خلاف زبان تو کھولو, سودی نظام کے خلاف, سود کے خلاف زبان تو کھولو, ممبر سے تو بولو کم از کم, اسی طرح لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرو. یہ دوسرا درجہ ہے برائی سے روکنے کا. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے, زبانوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں, لکھنے کا موقع نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو فَبِقَلْبِ, تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اس کو برا جانو. اور مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کے خلاف دل کے اندر بغض, عداوت, نفرت ہو. کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر جو برائی کا نظام چل رہا ہے, اور برائی بڑی بڑی برائی, چھوٹی چھوٹی نہیں, چھوٹی چھوٹی کا معاملہ تو بہرحال اللہ پاک بخش دے گا, بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ حرام خوری. حرام خوری ایک ایسا برا عمل ہے کہ اس سے تمام عبادات قبول نہیں ہوتی. تو اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ پاک ہمیں امر بالمعروف نہیں منکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح استقامت کے کچھ باطنی مظاہر بھی ہوتے ہیں, انر فیلنگز بھی ہوتی ہیں. مثلا جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قلبی سکون عطا فرماتا ہے, اور وہ ہر حال میں راضی برضائے رب ہوتا ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے, رضائے رب پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. انسان پوری زندگی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو, چاہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہو یا نہ لگتا ہو. بعض اوقات ماں کڑوی دوا پلاتی ہے بچے کو, بچہ رو رہا ہوتا ہے, بلک رہا ہوتا ہے, کڑوی دوا اس کو پسند نہیں آتی, لیکن ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کڑوی دوا اس کے لیے فائدہ مند ہے. انجیکشن لگواتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش ڈالتا ہے, کوئی مصیبت ڈالتا ہے, اور اللہ کے بندے اس مصیبت میں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور تعلق میں اللہ بہتر ہو جاتا ہے, استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. تو بہرحال راضی رضائے رب کیا ہے, کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی ہر حکم کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہو. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح استقامت باطنی کا مظہر یہ ہے کہ انسان ہر وقت حران اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو. میرے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب کو کینسر ہوا, اور بہت سیویئر قسم کا کینسر تھا جب ڈائگنوز ہوا, فورتھ کنڈیشن میں تھے وہ. بہرحال ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا سیویئر ہو چکا ہے. جب ڈائگنوز ہوا تو تقریباً 4-5 مہینے کا ٹائم تھا, لیکن اس اللہ کے بندوں کو میں نے جب دیکھا اس کی زبان پر کلمہ خم تھا. آخری مرتبہ جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا, میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے سعودی عربیہ سے, ان سے ملا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, الحمدللہ علی کل حالن, اس وقت میری سمجھ نہیں آیا کہ یہ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیا مطلب؟ کہنا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اور صحیح معنوں میں تکلیف میں ہی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہی شکر ہے. حال اچھے حالات میں تو بہرحال انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہی ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے بندہ مومن کی روش. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ کر آئے ہوں گے، وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ، ذرا اس پہ توجہ کیجئے گا. اگر نعمتوں کا ادراک کیا جائے اور نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. کتنی بے شمار نعمتیں اس وقت ہمارے جو اسلام میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَئِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت نعمت، اولاد نعمت، وقت نعمت، بولنے کی صلاحیت دی اللہ پاک نے نعمت، وغیرہ وغیرہ. یہ صحت نعمت ہے. تین میرے رشتے دار اس وقت آئی سی یو میں ہیں، اور نہ وہ روزہ رکھ سکیں نہ نماز پڑھ سکیں، ظاہری بات ہے ممکن ہی نہیں ان کے لیے. میں سوچ رہا تھا کہ ان کو آئی سی یو میں اللہ پاک نے بہرحال آزمایا ہے، لیکن ان کی اولاد اس وقت شدید تکلیف میں، ماں باپ آئی سی یو میں وغیرہ، وہ خود بھی پریشان ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے، خدا نہ خواستہ یہ دن ہم پر بھی تو آئے گا یا نہیں؟ اگر ہم نعمتوں پر شکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، صحت بہتر ہوگی، اولاد صحت مند ہوگی الحمدللہ، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس وقت سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو کشمیریوں کو حاصل نہیں ہے، جو فلسطینیوں کو اور غزہ کو حاصل نہیں ہے؟ بیت المقدس میں آسانی سے طواف، بیت المقدس میں آسانی سے اعتکاف نہیں ہو سکتا، وہاں وہ تراویح نہیں پڑھ پا رہے، بہت بڑے علاقے میں مسلمانوں کے جہاں ان کو آزادی حاصل نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے آزادی عطا فرمائی. اس آزادی کا شکر ادا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، کیونکہ جب ناقدری کی جائے گی اس اختیار کا غلط استعمال کریں گے تو خدا نہ خواستہ یہ آزادی چھن بھی سکتی ہے. 1971 کے حالات اگر آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں، شدید حالات، اللہ کی نافرمانی کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا گیا، حقدار کو حق نہیں دیا گیا، نتیجن کیا ہوا؟ فرسٹریشن آئی، نتیجتاً ملک دو لکھ ہو گیا. تو خدا نہ خواستہ اس بات کا خطرہ آج بھی موجود ہے کہ حقدار کو حق نہیں دیں گے تو آپس میں کچھ تو خون ہو سکتا ہے، قتل و غارت ہو سکتا ہے. تو خدا کے واسطے اس مملکت خدا داد پاکستان کی قدر کیجئے، اس آزادی کی قدر کیجئے، اور اس آزادی کو اللہ کے احکامات کے مطابق مملکت خدا داد کو اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کیجئے. آج اگر پاکستان واقعی اسلامی ریاست ہوتا، ایٹمی طاقت پاکستان اسلامی ریاست ہوتا، تو آج ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا، ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا. یقین کیجئے، پاکستان آج بھی صرف دھمکی دے دے انف انف تو آج بھی اسرائیل ڈرتا ہے پاکستان سے. لیکن ہماری اکانومی اس قابل ہی نہیں، بھیک مانگ مانگ کے تو ہم سروائیو کر رہے ہیں، ہماری اکانومی طاقت ہوگی تو ہم بات کر سکیں گے نا. تو مملکت خدا داد پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان، ہر پاکستان کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. اسی طرح جتنا استقامت کا اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے گا، مخافت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس. قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے، خاص طور پر رسپانسبلٹی جو اللہ پاک نے رکھی ہیں. تین طرح کی ذمہ داریاں اللہ پاک نے رکھی ہیں، مختصر وقت میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری، خود اللہ کا بندہ بنو، عبادت رب اس کو کہا گیا. پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، بندگی کرو. دعا کریں اللہ پاک ہمیں پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ذمہ داری شہادت الناس، تمام انسانوں تک اللہ کے دین کی گواہی دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے دین سیکھنا, اس کے لیے دین سکھانا, اس کے لیے اپنے گھر میں دینی ماحول بنانا ہماری ذمہ داری ہے. محلے میں اللہ کے دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. دعوت اللہ سب سے بہترین کام ہے, اس امت کے ذمہ لگایا گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا اللہ کی طرف, اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کے دین کی طرف. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خود بھی نیک عمل کیا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. تو دین کی دعوت اور تبلیغ, شہادت الناس, مسلمان امت کی ذمہ داری ہے, کریں گے انشاءاللہ. اور تیسری اور اہم ترین ذمہ داری, یہ دین محض پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ تراویح میں پڑھ لو اصول ثواب, اصال ثواب, اللہ اللہ خیر صلاح, یا مردوں کو اصال کر دو یا خود ثواب حاصل کر لو. یہ قرآن حکیم واضح طور پر دین کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے, یہ حکم ہم نے آپ کو دیا, قانون شریعت آپ کو دی, اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی بات کہی, ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور قائم کرنے میں تفرقہ نہ پڑو, اختلاف نہ کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان غسل محنت کے بعد الحمدللہ دین قائم ہوا, جزیرہ نمایاں عرب میں اللہ کا دین قائم ہو گیا الحمدللہ. اور بشارت دے دی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا, غور سے سنیے یہ بشارت. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ان اللہ زوالی الارض, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا. فرائیت مشارقہ و مغاربہ, میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے, سارے مغرب بھی دیکھ لیے. اور سن لو, میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کے رہے گی جو مجھے دکھائے گئے. یہ بشارت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی مگر اس سے پہلے اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ. اور اب یہ وقت بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. مختصر وقت میں صرف حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک پانچ ادوار کا تذکرہ کیا. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ تکون, تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, جب اللہ پاک چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا, یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پہلا دور دور نبوی, ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ, پھر دوسرا دور آئے گا جو بالکل نبوت کے نقش قدم پر ہوگا, خلافت راشدہ کا دور. نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بشارت دی. تیسرا دور, ثم تکون ملکن عادا, پھر ہوگا کاٹ کھانے والی حکومت آ جائے گی, مسلمان حکمران ہوں گے لیکن ظلم و ستم کریں گے. بنو امیہ, بنو عباس کا پورا دور دیکھ لیجئے, اکثر و بیشتر آپس میں گشت و خون ہوتا رہا. چوتھا دور حضور نے فرمایا, ثم تکون ملکن جبری, پھر دوبارہ سے ایسا ہوگا کہ جبری حکومت آ جائے گی, یعنی تم پر حکمران تمہارے مسلمان نہیں ہوں گے, غیر مسلم ہوں گے. اور یہ دور بھی آ گیا, ہندوستان میں انگریز آ گئے, کہیں ولندیزی آ گئے, کہیں ڈچز آ گئے, کہیں ہالینڈ کے لوگ آ گئے, کہیں فرانس کے لوگ آ گئے, پورا مسلمان, پورا مسلم امہ جو تھی وہ غلام بنا لیے گئے. لیکن یہ چوتھا دور تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بشارت دی. پھر پانچویں دور کا تذکرہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ, پھر دوبارہ سے منہاج, پھر دوبارہ سے خلافت کا نظام نافذ ہوگا, دوبارہ سے خلافت کا معاملہ آئے گا اور وہ ہوگا منہاج النبوۃ پر. تو یہ خوشخبری ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے. اب اس کے لیے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنا تن من دھن لگانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اعتکاف کا حاصل کیا ہے؟ 10 دن اللہ پاک نے موقع دیا اعتکاف کرنے کا, اللہ کی بندگی کرنے کا. حاصل کلام یہ ہو کہ اب ساری زندگی اللہ کی بندگی کرنے کا وعدہ کریں گے انشاءاللہ, ساری زندگی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, 10 دن 10 راتیں اللہ کے گھر کے مہمان رہے. ایسا نہ ہو کہ اگلے دفعہ رمضان میں پھر آ رہے ہوں, خدا نہ خواستہ یہ بدقسمتی ہو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خاص طور پر معتکفین کا اعتکاف قبول فرمائے. اور اعتکاف کی قبولیت کی اظہار یہ ہے کہ نیکی کی توفیق ملتی رہے, مزید آگے بڑھتے رہیں, یہاں تک کہ دین سیکھیں سکھائیں, تبلیغ کریں دین کی, یہاں تک کہ اقامت کی جد و جہد کریں, یہاں تک کہ مملکت خداداد پاکستان واقعی اسلامی فلاحی ریاست بن جائے, تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہم مدد کر سکیں. آج دنیا میں جہاں کہیں میں ظلم ہوتا ہے ہماری طرف دیکھا جاتا ہے، این المسلمین، کہاں ہیں مسلمان؟ پاکستان کے شباک الموم جو مسلمان کی افواج ہیں، خاص طور پر ایٹمی طاقت پاکستان کی، ان کی طرح امید میں بری نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ دور آئے گا. اور جیسے میں نے اس کیا اقبال کا شعر پہ بات مکمل کر رہا ہوں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے. تو اللہ کی مدد و تائید آئے گی انشاءاللہ، پاکستان اسلامی ریاست بنے گا انشاءاللہ، اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی اور راہبری کر سکے گا، ہر مظلوم کی داد رسی کر سکے گا انشاءاللہ. بہرحال اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی محنت کی جائے، کچھ احتجاج بھی نوٹ کیا جائے، کروایا جائے، انقلاب کے لیے جد و جہد بھی کی جائے. انشاءاللہ جد و جہد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید آئے گی. بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس کی محنت، تقریباً 313 نہتے مسلمان، ذرا پڑھ لیجئے گا بدر کی رات کیا دعا کی تھی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. میں آخری نبی، آخری امت، اے اللہ ہماری مدد فرما، ورنہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے مدد فرمائی، بدر میں فرشتے نازل ہوئے، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، 1000 کا لشکر اللہ پاک نے نازل فرمایا. تو اللہ مدد کرتا اور کرے گا انشاءاللہ، لیکن کسی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو تھامو گے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو آئیے اللہ پاک سے دعا مانگیے، اللہ پاک ہمیں دین میں استقامت عطا فرمائے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے کی توفیق دے، اور دین کو اپنے وجود پر، اپنے خاندان پر، اپنے دائرہ اختیار میں نافذ کر کے پوری دنیا میں اس کے نفاذ کی کوشش ہم کر سکیں. اللہ پاک اس کے لیے تو ہمیں قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.